بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے پروگرام نیا جہاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد ملک. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ اپنے تجزیوں اور تبصروں کے لیے تشریف فرمائے سینئر صحافی تجزیہ کار کالم نگار جناب شہزاد انور فاروقی.
السلام علیکم سامعین.
سامعین پروگرام نیا جہاں میں آج بہت اہم موضوعات آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اور ان پر تجزیہ اور تبصرے بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک سب سے پہلے جو بات کریں گے پروگرام میں وہ مصر کے شمالی علاقے سینائی میں آج ایک مسجد میں بم حملے میں 200 افراد جان بحق اور 130 زخمی ہو گئے. سرکاری خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ عسکریت پسندوں نے قصبے بیر الاباد کی مسجد الردوا میں نماز جمعہ کے دوران نمازیوں پر بم حملہ کیا اور فائرنگ کی. کسی گروپ نے ابھی تک اس مہلک حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی. مصر کی حکومت نے جاں بحق افراد کے لیے ملک بھر میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے. صدر عبد الفتح السیسی نے شمالی جزیرہ نما سینا میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے اور حملے کے تناظر میں ہنگامی سیکیورٹی اجلاس طلب کر لیا ہے. آج کا حملہ اس علاقے میں ہونے والا مہلک ترین حملہ تھا جہاں مصری سیکیورٹی فورسز 3 سال سے داعش سے برسر پیکار ہیں جس میں پولیس اور فوج کے سینکڑوں اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ سامعین پروگرام میں بات کریں گے فیض آباد پر جاری دھرنے کے حوالے سے. یہ ایک مسلسل شدید قسم کی ایک مشکل ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے شہریوں کے حوالے سے, اور جو بھی اسلام آباد میں رہنے والے لوگ ہیں وہ اس صورتحال سے بری طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں. ان کی تمام جو سرگرمیاں ہیں وہ ایک طرح سے معطل ہو کر رہ گئی ہیں. بہت ایک مرکزی جگہ ہے جہاں پر دھرنے کے جو شرکا ہیں وہ بیٹھے ہیں, اور اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی صدا پر بھی اس سلسلے میں سماعت ہو رہی ہے, احکامات جاری کیے گئے ہیں, اور حکومت بھی اس حوالے سے کوششیں کر رہی ہے. کمیٹی بھی ایک تشکیل دی گئی ہے علماء اور مشائخ پر مشتمل, لیکن تاحال یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوا. حکومت کی جانب سے مسلسل اس بات کا کہا جا رہا ہے کہ پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی, کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ ایک طرف ربیع الاول کا مقدس مہینہ جو ہے اس کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے, اور دوسری جانب حکومت کے اس جو خواہش ہے اس کا بھی بار بار اعادہ کیا جا رہا ہے کہ جو انسانی جان کی حرمت ہے اس کا بہت زیادہ پاس ضروری ہے, اور کوئی ایسی ناخوشگوار صورتحال پیدا نہ ہو جس کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی بدمزگی پیدا ہو اور کوئی اس قسم کی صورتحال پیدا ہو کہ جس سے کوئی بہت ہی ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہو. بہرحال اس حوالے سے مختلف ابھی خبریں بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اس حوالے سے بھی پروگرام میں بات کریں گے. اس کے علاوہ بات کریں گے مشترکہ مفادات کونسل کے حوالے سے, اور تعلیم ایک بہت اہم موضوع ہے اسے اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. نیشنل ٹاسک فورس جو ہے وہ ایک تشکیل دی گئی ہے تعلیم کے حوالے سے, یہ بھی ایک بہت اہم اور نازک مسئلہ ہے اس وقت, خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد کچھ صورتحال میں ایسی تبدیلی آئی ہے. پروگرام میں بات کریں گے, لیکن یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ. پروگرام نیا جہاں میں
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن, پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 بجے تک. اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات, کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال, اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے. آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام, ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
س سامن پروگرام نیا جہاں میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان ارشد ملک, اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب شہزاد انور فاروقی. شہزاد انور فاروقی صاحب, آپ کو بہت خوش آمدید اسٹوڈیوز آمد پر. سب سے پہلے سامعین اس افسوسناک خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس پر بات کریں گے, جو آج مصر کے شمالی علاقے سینائی میں مسجد میں بم حملے میں 200 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 130 کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں. بہت ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ نماز جمعہ کے اس اجتماع کو نشانہ بنایا گیا. دہشت گردی اس وقت اگر دیکھیں ہم تو ایک بہت ہی افسوسناک واقعات کو جنم دینے کا ذریعہ ہے, اور مختلف دنیا کے جو خطے ہیں اس آگ میں مسلسل جل رہے ہیں, انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں. شہزاد فاروقی صاحب, مصر جو ہے ایک بڑی تاریخ رکھنے والا ایک خطہ ہے, انبیاء کا اس خطے سے تعلق رہا ہے, بہت ساری جو تاریخ ہے وہ اس کا یہ شاہد ہے یہ خطہ. یہ جو مصر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, اور اس کی کیا آپ کو مضمرات دکھائی دیتے ہیں؟
انگنت درود و سلام نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر. بہت بہت شکریہ ارشد ملک, آپ نے مجھے مدعو کیا ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے حوالے سے. میں گزارش یہ کروں جی کہ دہشت گردی کے واقعات, ابھی یہ تازہ ترین جو آپ نے مصر کا واقعہ, بلا شبہ بہت افسوسناک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ واقعہ یا پشاور حیات آباد میں آج جو بم بلاسٹ ہوا جی, وہ واقعہ, یا گزشتہ روز جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا
جی,
یہ سارے واقعات بہت ہی تکلیف دہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان تمام کو دیکھا جائے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ داخلی معاملات جو ہیں اسلامی ممالک کے, ان میں لوگوں کے اندر جو اسلام کی انٹرپریٹیشن کے معاملات ہیں اس پہ پرابلم ہے
جی.
اور جب ہم خودکش حملوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اس پرپز کے لیے آیا ہے وہ اپنے آپ کو یہ طے کر کے آیا ہے کہ نہ اس نے خود زندہ رہنا ہے اور نہ کسی اور کو زندہ رہنے دینا
جی.
اچھا, مصر کی آپ نے بات کی, اس کی تہذیب کی بات کی, اس کی تاریخ کی بات کی, تو مشرق وسطی پورا اس وقت آپ اگر دیکھیں تو آپ کو یہ سارا خطہ ہی جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار نظر آئے گا. اگر آپ مصر کی بات کریں, معاف کیجیے گا, اگر آپ مصر کی بات کریں تو مصر کو بالخصوص جب ہم دیکھیں تو مصر میں ڈکٹیٹرشپ کے بعد جو ایک چھوٹا سا پیریڈ آیا تھا اخوان المسلمین کا, اس کے بعد سے جب دوبارہ وہاں پہ اقتدار جو ہے وہ فوج نے سنبھالا, تو اس کے بعد سے حالات جو ہیں ان کے قابو میں تھے. یہ ماضی قریب میں ایک اکیلا واقعہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو حالات سنبھالنے کے دعوے تھے یا جو چیزیں نظر آ رہی تھیں سرفس پہ, جس طرح سے سکون آپ کو سکوت نظر آ رہا تھا, اس طرح سے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں نیچے اندر کہیں بے سکونی ہے, کوئی انتشار ہے, کوئی پرابلم ہے جو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا, اور اللہ کرے کہ میرا یہ تجزیہ اور میری یہ بات جو ہے وہ غلط ثابت ہو, لیکن یہ پھر آنے والے واقعات کے بارے میں جو ہمیں معلوم پڑتا ہے اس واقعے سے کہ یہ پھر اکیلا واقعہ نہیں ہوگا
جی.
اور اخوان المسلمین کی حکومت جانے کے بعد سے جو پیچھے آپ نے تھوڑا سا ایک پیریڈ دیکھا جس میں آپ کو بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, وہ سب عارضی تھا, اور اس میں جو ہم بظاہر دور سے بیٹھے, کیونکہ ہمارا تو فاصلہ بھی بہت ہے اور براہ راست اس سے منسلک نہیں ہے وہاں ہونے والے واقعات سے, لیکن چونکہ اسلامی دنیا کا بڑا اہم حصہ ہے مصر, تو اس حوالے سے ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اور وہاں کے لوگوں کی تکلیف جو ہے وہ ہماری تکلیف ہے.
جی
ہم تو 9/11 کے بعد سے مسلسل اس دہشت گردی اور انتہا پسندی کی مصیبت سے نبرد آزما ہیں. ہمارے فوجی جوان, ہمارے سویلین ادارے, ہماری عوام, ہماری جو طرز معاشرت ہے اس کے ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہیں وہ اس عذاب سے کسی نہ کسی حوالے سے دو چار ہوئے اور انہوں نے بھگتا اس کو. مصر, شام اور یہ پوری جو پٹی ہے یہاں پہ مشرق وسطی میں جب ہم دیکھیں تو اس میں مصر میں کچھ عرصے سے ہمیں نظر آ رہا تھا کہ شاید وہاں پہ سکون ہے. ادروائز شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں,
جی
یمن کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ان حالات میں اگر یہ واقعہ ہوا ہے تو میں اس کو بہت قابل مذمت سمجھتا ہوں, اور جو شخص بھی اس میں ملوث ہے اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ چونکہ ہم اب دہشت گردی کی قسموں سے آگاہ بھی ہیں اور اس میں اس کے طریقہ کار سے بھی, تو اس کے پیچھے ہینڈلر بھی ہوں گے, اس کے پیچھے جو ہیں وہ ڈوریاں ہلانے والے ہاتھ بھی ہوں گے.
جی
تو ان کو تلاش کر کے تو ان کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچانا ہے. اس حوالے سے جو اسلامی ایک اتحاد قائم ہوا ہے اسلامی افواج کا, تو اس کا بھی ایک اجلاس ہے جس میں یقیناً اس معاملے پہ غور کیا جائے گا اور اس حوالے سے جو تجاویز سامنے آئیں گی تو پھر اس پہ بات کریں گے.
جی شہزاد انور فاروقی صاحب, آپ سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سابق سفیر جناب مشتاق احمد مہر صاحب. السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
مشتاق مہر صاحب, پروگرام نیا جہاں میں آپ کو خوش آمدید, بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کے لیے. سر دو بہت اہم موضوع ہیں جن پر میں چاہوں گا کہ آپ بڑی ہمیشہ گہرا تجزیہ کرتے ہیں. ایک تو یہ جو مصر میں آج سینائی میں دھماکہ ہوا یا بم حملہ ہوا اور فائرنگ ہوئی, اس کے نتیجے میں 200 افراد جان بحق ہوئے ہیں, یہ جو مصر کے اندر صورتحال ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ساتھ ہی یہ کہ سعودی عرب میں ریاض میں اسلامی فوج کے انسداد دہشت گردی کے اتحاد کی جو وزراء دفاع کی کونسل ہے اس کا افتتاحی اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں پاکستان سے وزیر دفاع خرم دستخیر خان اور دفاع کے وزارت دفاع کے ایڈیشنل سیکرٹری فیصل رسول لودھی شرکت کر رہے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ ان دونوں کے اوپر, کیا تبصرہ آپ کا ہوگا؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں بالکل علیحدہ علیحدہ مضامین ہیں, یہ علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں. جو سینائی میں ٹیررزم کا ایکٹ ہوا ہے اسے ہم ڈپلور کرتے ہیں, اسے ہم کنڈیم کرتے ہیں, ہم اس کی سخت تنقید کرتے ہیں, اور جو مسلمانوں کی جانیں ضائع ہوئے ہیں جو شہید ہوئے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ سینائی میں چونکہ کافی ڈسپیوٹ ہے اور اس میں اسرائیلی ایلیمنٹ اور فلسطینین ایلیمنٹ برسر پیکار ہیں,
جی
تو یہ مجھے شاخصانہ لگتا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے یا ان کے جو حامی ہیں ان لوگوں نے کسی مسلم انسٹالیشن پہ یہ حملہ کروایا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ایجپٹ میں ایک موومنٹ دیکھی تھی جسے عرب سپرنگ کے نام سے کہا جاتا تھا, تو اس کے بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے خلاف فنڈامنٹلسٹ ہیں, تو وہ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ ایجپٹ جو ہے وہ کافی دنوں سے ایک انسیٹلڈ ملک ہے اور وہاں پہ ایک جدوجہد جاری ہے, ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ جاری ہے جس میں رائٹسٹ, فنڈامنٹلسٹ اور لبرلز کی آپس میں لڑائی ہے, برسر پیکار ہیں. تو یہ ایک انسیڈنٹ ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ یہ ایک مقامی انسیڈنٹ ہے اور ایک مذہبی جگہ پہ ہوا ہے تو پاکستان کے سول سوسائٹی کے لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, اور ہماری تمام تر جو ہمدردیاں ہیں, دعائیں ہیں, وہ ان شہیدوں کے لیے ہیں جو وہاں پہ اس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں یا شہید ہوئے ہیں. جہاں تک آپ نے فرمایا کہ جو کانفرنس ہو رہی ہے, کانفرنس میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ ہوگی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرا, اپنی فورسز وغیرہ نہیں بھیجا, لیکن ٹیررزم جو ہے جسے ریلیجس ٹیررزم کہا جاتا ہے, جسے فنڈامنٹلزم بھی کہا جاتا ہے, جسے طالبانائزیشن آف اسلام بھی کہا جاتا ہے, یا جس کو داعش جیسی آرگنائزیشن جنم دے رہی ہے, اس میں پاکستان بہت ایکٹیو رول پلے کرتا ہے. ہماری حت المقدور کوشش ہے کہ پاکستان کو ایک سیف اور ساؤنڈ ملک بنایا جائے, اور اس کے لیے ہم ہر وہ آئیڈیا شیئر کرنے کو تیار ہیں جو ہمارے تجربے میں آیا ہے, کیونکہ ہم پچھلے کوئی تقریباً اب تو 30 سال ہونے کو ہیں افغان وار سے, ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے رہے ہیں, اور ہم ایسے گروپس کو اور ایسے جو پاکس ہیں اور ایسے سیلز جو ہیں ان کو تباہ کرنے میں لگے رہے ہیں. اور پچھلے 5 سال تو خاص طور پہ حکومت نے کوشش کی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو تباہ کیا جائے, اور جو پاکستان کے باہر سے گروپوں کو بھیجا جا رہا ہے ان کی دیکھ کرنی کی جائے. تو یہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ ڈیفنس منسٹر بھی گئے ہیں اور ڈیفنس سیکرٹری بھی گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی لیول پہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا اور ہماری کوارڈینیشن ہوگی اسلامک ورلڈ کے ساتھ.
جی مشتاق احمد, میر صاحب, جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ایک پورا ایک ایسا خونی منظرنامہ بن چکا ہے کہ مختلف جو خطے ہیں وہ اس آگ میں جل رہے ہیں, جو اسلامی فوج کے یہ جو اتحاد ہے اس کی کیا اہمیت آپ سمجھتے ہیں, کیا اگلے آنے والے جس طرح کے مطلب خطرات ہیں اس وقت پوری اسلامی دنیا میں, اگر یہ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ جو خفیہ معلومات ہیں ان کے تبادلے کے لیے بھی یہ ایک فورم قائم ہوگا, اور پھر مشرق وسطی کی جو اس پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اثرات ہوں گے جس طرح کی جو اس وقت منظرنامہ ہے مشرق وسطی کا؟
دیکھیے, جب او آئی سی بنائی گئی تھی 1970 میں تو ایک آئیڈیا یہ بھی تھا کہ وہاں پہ اکنامک کوآپریشن ہوگی, پولیٹیکل کوآپریشن ہوگی, ریلیجیس کوآپریشن ہوگی, اور اسٹریٹجک اور ملٹری کوآپریشن ہوگی, اور ایک او آئی سی کو ایک پاورفل بلاک بنایا جائے گا نیٹو کی طرح یا ان دنوں وارسا ہوتا تھا وارسا کی تھا. لیکن یہ آئیڈیا کوئی پریکٹیکل نہیں ہوا, اس لیے کہ نیشن اسٹیٹ ہیں اور ڈفرنٹ ریجنز میں ہیں اور آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہے, تو ایک یونیفائڈ اسلامک فورس تو نہیں بن سکتی, اور نہ ہی ایک یونیفائڈ کمانڈ ہو سکتا ہے, اور نہ ہی یہ پاکستان کی ڈیزائر ہے کہ اسلامک ورلڈ کو رول کرنے کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر ہو, ایسی کوئی بات نہیں. ہم کوارڈینیشن کریں گے اسلامک ورلڈ کی جو اسٹریٹجک فورسز ہیں ان کے ساتھ, خاص طور پہ شیئرنگ آف انٹیلیجنس ہوگا, ٹریننگ پروگرام پہ ہم پارٹیسپیٹ کریں گے, ہم انٹرنیشنل کانفرنسز سے جائیں گے, اور جو پالیسیز ایشوز ہیں اس پہ ہم اپنی کنٹریبیوشن دیں گے. اور جو پالیسی ایشوز وہی ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے انٹروڈکشن میں, کہ یہ ایک نیا فینامینا ہے 21st century کا, جہاں پہ بہت سی چیزیں بدلی ہیں, لبرلزم آئی ہے, ون ورلڈ ون ولیج کا کانسیپٹ آیا ہے, سوویت یونین ڈسمینٹل ہوئی ہے, سینٹرل ایشیا ایمرج ہوا ہے, اسلامک ورلڈ میں لبرلزم آئی ہے, وہاں پہ یہ جو گروپس ہیں وہ بھی پیدا ہوئے ہیں اور وہ اپنی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں سوشل نیٹ ورک کے ساتھ, فیس بک کے ساتھ, اور پھر ایک گروپ اکٹھا ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو ایک نام دے دیتا ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے دائی ہیں اور ہم اسلام کے لیے یہ کر رہے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے, حقیقت یہ ہے کہ جو اسلامک کانسیپٹ آف اسٹیٹ ہے اس میں اسٹیٹ اور گورنمنٹ بڑی امپارٹنٹ ہے, وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس قسم کا اسٹرکچر ہوگا. پاکستان کا فیصلہ ہو چکا ہے, قائد اعظم نے جو ہمیں پرنسپل دیے تھے ہم اسی پہ کاربند ہیں, اور اسی طرح ہماری ایک یونیفائڈ نیشنل فورس ہے, ہم ایک نیشن اسٹیٹ ہیں اور ہم ایک کمانڈ کے ذریعے آپریٹ کریں گے, اور ہمیں جب کبھی اسلامک ورلڈ کو ضرورت ہوگی تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ لیول پہ ہم ہمیشہ کوآپریٹ کریں گے. اور ہم نے کویت کے سلسلے میں بھی کوآپریٹ کیا ہے, ہم نے سعودی عربیہ سے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی خطرہ ہوگا آپ کی سوورنٹی کو تو ہم حاضر ہیں, ہم نے ایران کے ریولیوشن میں بالکل انٹرفیئر نہیں کیا, ہم نے افغانستان کی وار جس میں رشین جو تھے انویڈر وہ آئے تو ہم نے پارٹیسپیٹ کیا. تو ہمارے پرنسپل جو ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہیں, انٹرنیشنل پریکٹس کے مطابق ہیں, انٹرنیشنل ڈپلومیٹک تھیوری اینڈ پروٹوکول کے مطابق ہیں, اور ہماری فوج چونکہ ایک ریگولر اسٹینڈنگ آرمی ہے, بہت ٹرینڈ آرمی ہے, بہت ڈسپلنڈ آرمی ہے, تو ہم وہی قدم اٹھائیں گے جو انٹرنیشنل لا کے تحت قابل قبول ہوگا, اور اس میں ہماری پارٹیسپیشن ہوگی اسلامک ورلڈ میں، ٹریننگ فیسلٹیز ہوں گی، ایکسچینج آف انفارمیشن ہوگا، ڈیلیگیشن آئیں گے، ہم اپنی سرزمین آفر کریں گے سرکاری سطح پہ ان لوگوں کو جو کچھ ہم جانتے ہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ان کے لیے کریں گے، لیکن ہم کبھی کسی گروپ کو انڈیویجلی کسی ملک میں انکریج نہیں کریں گے. ہم یہ جو ٹیررزم کے گروپس ہیں یا سیلز ہیں یا جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں جو اپنے ملک کے اندر بیٹھ کے اپنی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا چاہتی ہیں، ہم بالکل ان کو سپورٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہماری اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے.
بہت شکریہ جناب مشتاق احمد مہر صاحب، سابق سفیر، بات کر رہے تھے پروگرام نیا جہاں میں. بڑی اہم انہوں نے تجزیہ پیش کیا سامعین کے لیے، ہم ان کے وقت کے لیے بہت شکر گزار ہیں. سامعین، یہاں آپ کو کچھ خاص خاص خبروں کا خلاصہ پیش کریں گے اور پھر اپنے موضوعات کی جانب واپس آئیں گے. مصر میں شمالی سینا میں ایک مسجد میں بم حملے میں 184 افراد جان بحق ہو گئے. آج پشاور میں ایک خودکش حملے میں شہید ہونے والے ایڈیشنل آئی جی پولیس خیبر پختونخوا خواجہ محمد اشرف نور کو سکردو میں سپرد خاک کر دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کی انتظامیہ کو فیض آباد میں جاری دھرنا اتوار تک ختم کرانے کی ہدایت کی ہے. اسلام آباد انتظامیہ نے فیض آباد میں دھرنے کے شرکا کو آج رات نصف شب تک دھرنا ختم کرنے کا حتمی نوٹس دے دیا ہے. مشترکہ مفادات کونسل نے ملک بھر میں معیار تعلیم بہتر بنانے کے لیے قومی ٹاسک فورس قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. صدر نے کہا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت زیر تعمیر صنعتی زون میں مقامی صنعتکاروں کو مساوی مواقع فراہم کیے جائیں گے. نیکٹا اور یو این ڈی پی نے انسداد دہشت گردی کی پالیسی کے تحت نوجوانوں کے لیے مواقع پیدا کرنے کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں. شنگھائی الیکٹرک پاور کمپنی 2030 تک کے الیکٹرک کی ترسیلی پیداواری گنجائش بہتر بنانے کے لیے $9 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی. مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین نے غیر قانونی نظر بند تمام کارکنوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے. آج افغانستان کے مشرقی صوبے وردک میں سیکیورٹی فورسز سے جھڑپ میں 20 طالبان جنگجو مارے گئے. زمبابوے میں رابرٹ مگابے کی سبکدوشی کے بعد ایمرسن منن گاگوا نے صدر کا حلف اٹھا لیا. آج راولپنڈی میں قومی T20 کپ میں لاہور وائٹس نے اسلام آباد کو 109 رن سے ہرا دیا. سامن پروگرام نیا جہاں میں یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ اور پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے.
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان، روزانہ 8:10 سے 10 بجے تک، جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے، ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال.
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ.
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو، سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں، یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
سامن پروگرام نیا جہاں میں آپ کو خوش آمدید۔ پروگرام میں ہم بات کریں گے، اب ہائی کورٹ اسلام آباد نے آج اسلام آباد انتظامیہ کو فیض آباد میں جاری دھرنا اتوار تک ختم کرنے کی کرانے کی ہدایت کی ہے۔ ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے مظاہرین سے انٹرچینج خالی کرانے کے بارے میں عدالتی حکم عدولی پر وزیر داخلہ احسن اقبال کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا۔ ہائی کورٹ نے ڈی آئی جی پولیس اسلام آباد، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اور سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی کو اگلی سماعت پر طلب کر لیا، سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ بہت یہ بھی ایک اہم مسئلہ اس وقت موجود ہے، فیض آباد بنیادی اور بڑا مرکزی ایک مقام ہے جہاں پر یہ دھرنے کے شرکا گزشتہ کافی دنوں سے موجود ہیں، اور اس وجہ سے راولپنڈی اسلام آباد کے نہ صرف شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی اذیت اور تکلیف کی صورتحال ہے، بلکہ جو مختلف علاقوں کے درمیان ایک کنیکٹیوٹی کا یہ پوائنٹ ہے، اس کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے وہ تمام جو ایک رابطہ ہے اور ایک روانی ہے ٹریفک کی، اس کو بھی وہ بھی بڑی بری طریقے سے مجروح ہوئی ہے۔ شہزاد انور فاروقی صاحب، آپ خود بھی اسلام آباد کے اور انہی تمام مشکلات سے گزرتے ہیں سارا دن، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا ہے، اور انتظامیہ نے اب جو تازہ اطلاعات آئی ہیں کہ انہوں نے دھرنے کے شرکا کو حتمی نوٹس بھی جاری کر دیا کہ آج نصف شب تک اس جگہ کو فیض آباد انٹرچینج کو خالی کر دیں، اپنا دھرنا ختم کر دیں۔ ارشد ملک صاحب، یہ جو اسلام آباد انتظامیہ کی مجبوری کو اگر آپ دیکھیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، وہ ان لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، اور ان کو بات سے قائل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کو سمجھایا بھی گیا، ان کو متبادل جگہ کی پیشکش بھی کی گئی۔ آپ احتجاج کے ایشو کو اور اس کے موضوعات کو، میں نے گزشتہ روز بھی عرض کیا تھا کہ اس پہ تو شاید اختلاف کم لوگوں کا ہوگا،
جی
اصل تو اختلاف اس طرز عمل سے ہے جو مظاہرین کر رہے ہیں، جس طرز عمل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ رات 12 کے بعد آج انہوں نے نوٹس دیا ہے، اور غالباً اس کو آخری اور حتمی نوٹس کہا جا رہا ہے۔
جی
سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی گزشتہ روز اس پہ سماعت کی تھی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کی سماعت ہوئی،
اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس شوکت صدیقی جو ہیں وہ اس حوالے سے تو بہت سخت ان کی ایک سخت گیر جج کی سی جو شہرت ہے اور انہوں نے یہ پوچھا کہ وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے کس کیپیسٹی میں ان کو مزید ٹائم دیا ہے، وہ کیسے دے سکتے ہیں؟
جی
کوئی وزیر اعظم بھی ان کو ٹائم نہیں دے سکتا اگر عدالت حکم دے. ظاہر ہے کہ عدالت کے سامنے تو تمام اتھارٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو سرنگوں کرتی ہیں، اس کو تسلیم کرتی ہیں. عدالت کی اتھارٹی حتمی اور آخری ہے کیونکہ اس کے بعد تو صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے جو بہتر اور بڑے فیصلے کرتی ہے. لیکن جج صاحب کی جانب سے آج کی سماعت کے بعد جو ہے وہ انتظامیہ کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ اس کو اتوار سے آگے کسی بھی صورت لے کے جائیں. وہ اس کو کوشش کریں گے کہ اب اس کو کسی بھی صورت اس کو ختم کریں کسی نہ کسی طرح. اور گزشتہ روز بھی سپریم کورٹ نے جو بات کی تھی، آج اس کی ابتدائی حکم آج جاری ہوا، اس کا تحریری، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو دھرنے میں شریک لوگ ہیں ان کے سیاسی مقاصد ہیں. ایک ایجنسی کی جانب سے یہ رپورٹ جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش کی گئی. اور دوسرا یہ کہ اس میں عدالتوں نے بھی واضح انداز میں یہ کہا کہ کسی کو سیدھی گولی مارنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے
جی،
لیکن آپ ان کو اٹھانے کے لیے جو باقی دنیا میں طریقہ کار ہیں وہ استعمال کریں
جی.
تو اس کا ابتدائیہ یہ تھا کہ گزشتہ روز سے رات کو لائٹ وہاں سے ختم کی گئی بجلی، اس کے بعد کھانے کی کچھ گاڑیاں بھی روکی گئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کا اشارہ اور اس کی جانب جو بات تھی وہ عدالت کی طرف سے آئی تھی کہ آپ ان کی سپلائی لائن پہ تو کام کر سکتے ہیں
جی.
تو یہ اب وہ انتظامی حربے ہیں جس کی مدد سے وہ اس کو نمٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ شاید اس حوالے سے ان کو کامیابی جو ہے وہ جلدی. اللہ تعالیٰ ہم دعا گو ہیں کیونکہ لوگوں کی تکلیف ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. نہ وہاں کے لوگ کہیں آسانی سے آ جا سکتے ہیں، اسکولوں میں لوگ بچوں کو چھوڑنے نہیں جا سکتے، اگر چھوڑ آئے تو لینے نہیں جا سکتے. اگر کسی نے نوکری کے لیے آنا ہے تو اس کو بھی اپنے ٹائم سے دو تین گھنٹے پہلے نکلنا پڑتا ہے. جو متبادل راستے ہیں وہ اتنے لمبے ہیں اور ان پہ اتنا رش ہو جاتا ہے
جی
کہ عام آدمی کے لیے اپنی ملازمت کی جگہ پہ پہنچنا مشکل ہے. اسی طرح جب وہ واپس جاتے ہیں نوکری کر کے تو پھر ایک اور مشکل کا سامنا ہوتا ہے. وہ گویا منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھے،
ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو
میں نے دیکھا. تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل وہی کیفیت ہے. اور اس حوالے سے عام آدمی کے جو جذبات ہیں وہ ان کا مظاہرہ جو ہے اور ان کی جو بات ہے وہ عدالت کے ذریعے جو ہے وہ انتظامیہ کو پہنچ رہی ہے.
ویسے شہزاد مناسب نے جب عدالت جو سب سے بڑا ایک فورم ہے جب وہ ایک چیز اس پہ معاملہ چلا جائے تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس عدالتی فیصلے کو اس کا احترام کرنا چاہیے اور اس پر اعتماد رکھنا چاہیے؟
دیکھیے اب میں اس کو تھوڑا سا اسی کو کھول کے بیان کرتا ہوں. یہ جو آج سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اس مقدمے کی ہے جو تین وکیل صاحبان ہیں جنہوں نے عدالت سے رجوع کیا ہے کہ جناب یہ لاکھوں انسانوں کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. اور بنیادی حقوق جو جن کا جانب ان کا اشارہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں ان میں نقل و حمل کا، کیونکہ ملک میں آپ کو آزادی ہے اپنے ملک میں جہاں چاہیں آپ آئیں اور جائیں، اور دوسرا آپ کو روزی روٹی کمانے کے لیے آپ کو آزادی ہے. تو اگر آپ کی موومنٹ محدود کر دی جائے گی تو ظاہر ہے روزی روٹی کا حق بھی اسی طرح سے متاثر ہوگا. اصل ایک کیس اور بھی ہے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کیا گیا تھا اور وہ بھی انہی جج صاحب کے پاس ہے
جی،
جس میں جج صاحب نے ابتدائی سماعت پہ کہا تھا کہ بس ٹھیک ہے پھر آپ نے ہمارے پاس آپ مہاماری کی عدالت میں کیس لے آئے ہیں تو آپ اب دھرنا ختم کر دیں
جی
اور ہم آپ کی بات سنتے ہیں اور اس پہ فیصلہ کرتے ہیں
جی.
تو مہذب طریقہ کار تو یہی ہے کہ جب آپ نے عدالت کے پاس آپ تب جاتے ہیں جب آپ عدالت پر اعتماد کرتے ہیں
جی.
اب اگر آپ اس کے بعد بھی اپنا دھرنا کال آف نہیں کرتے تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ نے وہ بھی صرف ایک مختلف ٹیکٹک جو آپ استعمال کر رہے تھے اپنے سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے یا لوگوں کی توجہ حاصل کر، تو لوگوں کی توجہ تو آپ کو بہت مل گئی ہے کیونکہ جس طرح سے لوگوں کی زندگی مشکل کا شکار ہے تو اب یہ لوگ جو پنڈی اور اسلام آباد کے ہیں یہ تو آپ کو نہیں بھولیں گے.
جی شہزاد انور فاروقی صاحب، پروگرام میں بات چیت کا سلسلہ ہمارا جاری رہے گا، لیکن سامعین یہاں لیں گے ایک مختصر سا وقفہ پروگرام نئے جہاں میں.
اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ. ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار. سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک. ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک، صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ.
سامعین پروگرام نیا جہاں میں آپ کو خوش آمدید، میں ہوں آپ کے میزبان ارشد ملک، اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب شہزاد انور فاروقی صاحب. اب بات کریں گے سامعین، آج وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہوا، جسے سی سی آئی بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک آئینی فورم ہے اور بہت اہم فورم ہے وفاق اور صوبوں کے ایک مشترکہ فیصلہ سازی کے حوالے سے. بہت ہی آئینی لحاظ سے ایک اہم فورم ہے جس میں وفاق اور صوبے مل کر مختلف جو معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، ان کے اوپر فیصلہ کرتے ہیں، آراء کا تبادلہ کرتے ہیں اور پھر اس پر کوئی فیصلہ ہوتا ہے یا کوئی ایک حکمت عملی مرتب کی جاتی ہے. آج بھی متعدد اہم جو موضوعات تھے اور معاملات تھے وہ زیر غور ہیں. اس میں ایک جو بہت اہم فیصلہ ہوا مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں، وہ تعلیم کے معاملے پر ایک نیشنل ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ ہوا ہے. یہ ٹاسک فورس جو ہوگی یہ تعلیمی نصاب کے حوالے سے اور طریقہ جو ہے تعلیم کا اس حوالے سے، اور ایک بہت اہم موضوع جو ہے وہ اس میں معیارات کا بھی ہے کہ تعلیم کا جو معیار ہے، معیارات جو ہیں وہ اس وقت خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد اس میں کئی مسائل آئے ہیں، صوبوں کی سطح پر الگ ہیں، وفاق کی سطح پر الگ ہیں. تو یہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ بڑی شدت سے ایک مسئلہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ جو تعلیم کے حوالے سے کم از کم کوئی ایسے معیارات مقرر کیے جائیں جو یکساں ہوں پورے پاکستان میں، ان کا اطلاق ایک ہی انداز سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پنجاب میں اس کے معیارات کچھ اور ہوں، سندھ میں کچھ اور ہوں، بلوچستان میں کچھ اور ہوں اور خیبر پختونخوا میں کچھ اور ہوں. لہذا اس حوالے سے یہ بہت اہم یہ آج فیصلہ ہوا ہے مشترکہ مفادات کونسل میں. اس میں کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی اور اس کے بعد پھر یہ قلمدان جو تھا اعلی تعلیمی معیارات کے حوالے سے انجینئر بلیغ الرحمان صاحب کو یہ سونپی گئی تھی ذمہ داری اور وہ اس پر کام کر رہے تھے. اب مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں یہ باقاعدہ نیشنل ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ کیا گیا. اس کے علاوہ مشترکہ مفادات کونسل نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کو رواں مالی سال کے دوران 1.5 ملین میٹرک ٹن سرپلس شوگر برآمد کرنے کی اجازت دینے کی تجویز کا بھی فیصلہ کیا. اجلاس نے برآمدات پر سبسڈی کی موجودہ سطح برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ جو لیکوفائڈ نیچرل گیس ہے یا قدرتی مایا گیا جسے کہا جاتا ہے اور اس کی درامد کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان پر بھی آج غور و خوض کیا گیا, اور اس کے علاوہ جو نیٹ ہائیڈل پروفٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی امور زیر غور ہے. شہزاد انور فاروقی صاحب, ایک تو مشترکہ مفادات کونسل کا جو فورم ہے اس کی کیا اہمیت ہے, اور دوسرا یہ جو نیشنل ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اس کی آپ کیا اہمیت دیکھتے ہیں؟
ارشد ملک صاحب, آپ نے خود ہی فرمایا سی سی آئی کونسل آف کامن انٹرسٹ,
جی,
مشترکہ مفادات کونسل, تو اس کی بنیاد اور ساخت جو ہے وہ اس لیے رکھی گئی کہ جو فیڈریشن ہوا کرتی ہے, جب جہاں پہ وفاق کا نظام رائج ہوا کرتا ہے جن ملکوں میں, تو اس میں اس کی جو فیڈریشن کی اکائیاں ہیں وہ صوبے ہیں, تو ان صوبوں کے درمیان وسائل کی منصفانہ تقسیم کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم جہاں بیٹھ کے وفاق کی ہر اکائی اپنے معاملات پر بات کر سکے,
جی,
کہ جہاں پہ وہ یہ کہے کہ اچھا ہماری آبادی اتنی ہے, ہماری قومی آمدن میں ریشو یہ ہے, تو ہمیں اتنا حصہ ملنا چاہیے, یا کیونکہ مختلف فارمولے ہوا کرتے ہیں, آپ آمدن کے حساب سے شیئر دیں گے تو کچھ اور بنے گا ریشو, اور اگر آپ آبادی کے لحاظ سے دیں گے تو کسی اور اکائی کو فائدہ ہوگا, اور اگر رقبے کے حساب سے دیں گے تو بالکل ایک اور حساب بنے گا. تو یہ بنیادی طور پر کونسل جو ہے وہ اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ صوبوں کے اور وفاق کے درمیان جو وسائل کی تقسیم ہے اس کو طے کیا جا سکے.
جی,
اچھا, پھر آپ نے اس میں ذکر کیا اقتصادی رابطہ کمیٹی کا.
جی,
تو اقتصادی رابطے کے لیے معاملات یوں ہیں کہ جو ترقیاتی بجٹ اور خرید و فروخت اور تجارت سے متعلق کچھ معاملات جو ہیں ان کا کچھ فیصلہ وہاں پہ ہوتا ہے, اور کچھ فیصلہ جو ہے وہاں سے پھر آگے وہ بھیجنا پڑتا ہے مشترکہ مفادات کونسل میں. تو یہ ایک ہیرارکی ہے بنی ہوئی جس میں آپ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شمولیت کے ساتھ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس میں دو تین باتیں موٹی موٹی, چونکہ ظاہر ہے آپ کا پروگرام اس کی پوری تفصیل کا متحمل تو نہیں ہو سکتا, اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ صوبوں میں یکساں نظام تعلیم رائج کرنے کے حوالے سے جو ٹاسک فورس بنی ہے, میں اس کو سر فہرست سمجھتا ہوں, چونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نظام تعلیم کے حوالے سے بڑا متفکر ہوں, اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر ہم اپنے نظام تعلیم کو بہتر کر لیں, اس میں کوئی سنجیدہ قسم کا کام کریں, صرف آرٹیفیشل بیوٹیفیکیشن نہ ہو, اس کی روح اور غایت جو ہے وہ تعلیم کو بہتر بنانا ہو, تو یقیناً تعلیم ترقی کا بنیادی ایک جز, بلکہ میں اگر اس کو سواد اعظم کہوں اس کا تو غلط نہ ہوگا. تو یہ تعلیم کو ایک جیسا ہونا, چونکہ ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور میں اور آپ جس جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے تین طرح کے نظام تعلیم جو ہے وہ دیکھے ہیں. ایک وہ بچہ ہے جو ٹاٹ سکول اور روایتی جو سرکاری سکولوں سے نکل کے آتے ہیں باہر, دوسرے وہ بچے ہیں جو انگلش میڈیم اور یا جو ملک کے مہنگے تعلیمی ادارے ہیں, کچھ اس میں پرانے بھی ہیں اور ان کا بڑا نام ہے, کچھ وہاں سے آتے ہیں. پھر ایک تیسری قسم ہم نے دیکھی, وہ جو مدارس سے بچے پڑھ کے آتے ہیں,
جی,
اور ان کا نظام تعلیم ایک ہے. تو یہ تین مختلف قسم کے راستے ہیں, حالانکہ بنیادی مقصد تو سب کا ایک ہی ہے کہ آپ نے ایک بچے کو مستقبل کے ایک بہتر انسان کی حیثیت میں کیسے تبدیل کرنا ہے اس کو.
جی,
تو اس راستے میں اگر آپ نے راستے کے تعین میں کوئی تھوڑا سا ادلی بدلی ہو گئی تو بچے کی پوری قسمت بدل جاتی ہے. اس کو ہم اگر جدید دنیا کے تقاضوں اور آنکھ سے دیکھیں تو اس کو منصفانہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں ہر بچے کے لیے آگے بڑھنے کے یکساں مواقع نہیں مل سکتے.
جی,
تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس جانب ایک بڑا اہم قدم ہے, اور اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, اب اس میں دیکھیے کئی جگہوں پہ آپ نے اپنی جو مادری زبان ہے اس کو لازمی قرار دے رکھا ہے پرائمری سطح تک, کئی جگہوں پہ نہیں ہے یہ, کئی جگہوں پہ آپ نے انگلش کو لازمی کر رکھا ہے.
جی,
کئی جگہوں پہ انگلش چھٹی کے بعد شروع ہوتی ہے, کئی جگہوں پہ آپ پہلے سے بچے کو انگلش میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ اس میں اتنا تفاوت ہے بذات خود کہ وہ آپ کو دیکھنے سے نظر آتا ہے کہ یہ اس میں جتنی جگہیں تبدیل ہوتی ہیں، جتنی اس میں تبدیلیاں ہیں، اسی طرح سے بچے کے مستقبل کو بھی آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں، یا اس کو وہ مواقع نہیں ملے یا مل سکتے جو اس کو ملنا چاہیے.
جی
تو اس کو میں سب سے زیادہ اہم سمجھتا ہوں. اس کے بعد ایک واٹر پالیسی جو ہے قومی، اس کے اوپر جو جائزہ کمیٹی ہے، کیونکہ اس میں کچھ صوبے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ٹیل تک ہمیں پانی نہیں ملتا، کچھ صوبے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں پانی نہیں ملتا اور پانی وہاں سے گزر کے سمندر میں گر جاتا ہے.
جی
اور کہیں پہ آپ کو ڈیم بنانے کی اجازت اس لیے نہیں ملتی کہ جی آپ کے پاس پہلے بہت ڈیم ہے، اور اگر آپ نے زیادہ ڈیم بنا لیے تو پھر پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہم تک پانی پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا. تو یہ قومی واٹر پالیسی کا جائزہ جو ہے، یہ بھی ایک بڑا اہم میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ہے، اور اس پہ بھی یقیناً جو ہے ہمیں کام کرنا.
اور جیسے اب پانی کے مسائل بڑھ رہے ہیں اور پانی کی شارٹیج ہے،
اس کی وجہ پوری دنیا میں پانی کا مسئلہ ہے، اور آپ کی جو واٹر ٹیبل ہے زمین کے نیچے وہ بھی پوری اپنا شدت سے تبدیل ہو رہی ہے، کیونکہ پانی ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے.
یہ قومی بقا کا مسئلہ ہے.
زیر زمین پانی کے ذخائر بھی متاثر ہو رہے ہیں، اور جو گلیشیئرز ہیں جو کہ پہاڑوں سے پانی پگھلا کے دریاؤں کی صورت ہم تک پہنچتے ہیں، وہاں پہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث گلیشیئرز کی جو تیزی سے پگھلنے کی پوزیشن ہے وہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے. اور چونکہ ہمارے خطے کے موسم تبدیل ہو رہے ہیں، اور مطلب یہ ایک بڑا طویل اور ایک لمبا موضوع ہو جائے گا،
جی
لیکن یہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں ہماری، یہ بھی ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، کیونکہ ان ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہمارے موسم تبدیل ہو رہے ہیں، اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہمارے وسائل اور دستیاب وسائل کی جو تعداد ہے وہ بڑی تیزی سے گھٹتی چلی جا رہی ہے، بالخصوص جو آبی وسائل ہیں. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جو آج ٹاسک فورس بنی ہے اور جو کمیٹی بنی ہے، یہ اگر اس پہ کوئی کام کر جائے تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا.
مختصراً ایک صرف اس پہ بھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک منٹ ہے ہمارے پاس. شماریات ڈویژن نے آج مردم شماری کی تیسرے فریق سے توثیق کرانے کے معاملے پر تفصیلی بریفنگ دی، اور اس میں
یہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کی بات ہو رہی تھی. پہلے یہ طے پایا تھا کہ مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ 2% پہ آڈٹ ہونا چاہیے،
جی
لیکن پچھلی دفعہ منظوری 1% کی ہوئی تھی. آج یہ کہا گیا کہ 5% جو ہے،
جی بالکل،
اس کو کسی تیسری آڈٹ فرم سے اس کا آڈٹ کروایا جائے، کسی تیسری،
تاکہ جو مردم شماری کے نتائج
ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو نتائج پہ شبہ ہے، جیسے میں آپ کو سیدھی بات کروں، اس پہ حکومت سندھ کے اعتراضات ہیں، اس پہ ایم کیو ایم کے اعتراضات ہیں، اسی طرح کے پی کے بھی ہیں. اچھا پنجاب کی طرف سے بھی اس پہ بتایا گیا ہے کہ اعتراضات ہیں. تو یہ اگر اتنے لوگوں کے اعتراضات ہیں تو ایک 5% کو سیمپل مقرر کرتے ہوئے اس کے نتائج کو جانچ لیا جائے، اور اگر وہ نتائج اور سابقہ نتائج ایک سے ہوں تو پھر اس مردم شماری کو قبول کر دیا جائے، اور اگر 5% پہ نتائج میں فرق آتا ہے تو پھر یقیناً آپ کے لیے پھر لمبا راستہ ہوگا، پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس ایکسرسائز کے لیے کوئی اور مشق کرنی پڑے.
بہت شکریہ شہزاد انور فاروقی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، پروگرام نیا جہاں میں وقت دینے کے لیے اور اسٹوڈیو میں تشریف لانے کے لیے. سامعین، پروگرام کے کوآرڈینیٹر تھے مدثر حسین راجپوت، اسٹوڈیو انجینئر تھے عادل افتخار، پروگرام انچارج تھے اسد اللہ خان، اور نگران اعلی تھے جاوید خان جدون. آپ سب کے لیے بہت ساری نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ اپنے میزبان ارشد ملک کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان، اور پاکستان پائندہ باد.